رمضان 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 رمضان
قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سدا سلسلہ نور رمضان جس کی چند جھلکیاں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے صحت تندرستی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک یہ بندے کے پاس رہے بندہ بہت ساری گڈ ڈیڈز کر سکتا ہے، اچھے اعمال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو ہماری صحت کے، ہماری تندرستی کے دشمن بعض اوقات ہم خود ہی بن رہے ہوتے ہیں، دیگر لوگ بھی بنتے ہیں، اس کو بھی لیں گے کہ جو ملاوٹ والا مال کھلا رہے ہیں، کیچپ ہے لیکن اس میں ٹماٹر نہیں ہے، ٹماٹو کیچپ ہے لیکن اس میں ٹماٹو جو ہے یہ نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ہے، اندازہ لگائیے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہماری صحت کو، ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کو نقصان دے رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم خود ہی اپنی ہیلتھ کو، اپنی صحت کو نقصان دے رہے ہیں۔ تو اس پر غور کرنا ہے، اور کم از کم کم از کم کم از کم ہمیں خود تو اپنی صحت کا، اپنی تندرستی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ تندرستی یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نے مدنی پھول لینے ہیں۔
جی سبحان اللہ۔
اس میں میں قرض کروں گا کہ کسی بندے کے پاس 20 لاکھ کا گھوڑا ہے، 2 ملین کا، بڑے بڑے شوقین حضرات ہوتے ہیں،
ایسی بات،
20 لاکھ کا گھوڑا اس کے پاس، کیا وہ بندہ اس گھوڑے کو زیادہ کام کروائے گا؟ کیا وہ اس کو ایسے کھانے کھلائے گا جس کھانے کے بعد وہ گھوڑا بیمار پڑ جائے؟ کیا اس پہ زیادہ بوجھ ڈالے گا؟ پہلی تو بات یہ، 20 لاکھ گھوڑا وہ بوجھ کے لیے ہوگا ہی نہیں، کسی اور کام کے لیے ہوگا۔ اب وہ انسان یہ دیکھے کہ وہ گھوڑا ہے، کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، شرف المخلوقات کا گھوڑے سے کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ایک بات کریں کہ کیا اس کی اپنی ورتھ کتنی ہے، اس کو اس بات کا اندازہ ہے؟ اگر وہ اپنی آنکھ کے، وہ کسی کو کہے کہ بینائی جو ہے وہ لے لو مجھ سے، 20 لاکھ روپے دے دو، میری آنکھ لے لو، یہ کوئی سودا پروڈنٹ انسان کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ورتھ اور ویلیو کتنی زیادہ ہے، اور اس گھوڑے کی ویلیو کی وجہ سے اس کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، تو اپنی جسم کی تندرستی کا اس کو کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا اپنے آپ کو وہ کاربونیٹڈ ڈرنک سے، کیا فضول کھانوں سے، اور سب سے بڑھ کر ان باتوں کے اوپر تو چیک ہو جاتا ہے، ایز پر دا لیٹسٹ ریسرچ، وی ڈو ٹیک کیئر آف آر ڈائٹ، وی ڈو ٹیک کیئر آف آر ورک آؤٹ، ہم ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، ہم کھانے کا دھیان بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن تیسری جس پہ چھری گرتی ہے وہ ہے نیند، جس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہم کہ یہ ہماری ہیلتھ میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، جبکہ یہ بات ثابت ہے سلمان بھائی کہ جس وقت آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، بیٹر پرفارم نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک سویا ہوا دماغ جو سو کے اٹھا ہے بندہ، وہ جو ایک گھنٹے میں کام کرے گا، جو فریش مائنڈ ہے، جو بندہ سویا نہیں ہے، جو انسومنیا کا شکار ہے، وہ 3 گھنٹے میں وہی کام کرے گا۔
شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے، اگر کھانا درست انداز میں کھاتا ہے تو انشاءاللہ رحمان بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری جو ہے وہ پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی تندرستی برقرار رہے گی۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں عبادات کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، ہمیں کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، دیگر جو معاملات ہیں، آپ دیکھیے عبادت شریعت کو کس قدر پسند ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمٹ مقرر فرمائی ہے، اور اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو چھوڑ کے، دنیا جہان کو چھوڑ کر اور جنگل کے اندر چلا جائے اور کہے کہ جی میں تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا۔ میں نے شریعت میں، ہماری شریعت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ محمود اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصحاب، وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا انہوں نے کہا، لیکن اس سے طبیعت جب بگڑنے لگی، جب طبیعت کے اندر بگاڑ آنے لگا، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور یہ وہ اصول، وہ قاعدہ، وہ قانون اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ عبادت بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی کریں، آپ کی جسم، آپ کی صحت خراب نہ ہو، اس ایسا انداز عبادت کا اختیار کرنا شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور بالکل عبادت سے آدمی جو ہے وہ قطع تعلقی اختیار کر لے، اس کو بھی شریعت نے منع کیا ہے، دونوں صورتوں میں اعتدال ہو.
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا. بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا, بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا.
رمضان رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں.
ایک پہلو جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیا سعادت کی ابتدا میں آپ نے بیان فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر اس طرح سے غور کرے کہ میں اللہ پاک کی وہ مخلوق ہوں کہ جو ایک مقرر وقت کے لیے اس دنیا میں موجود ہوں, اور انسان کو اپنی آخرت اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارا مقصد جو ہے وہ کھانا پینا, شہوت کو پورا کرنا, خواہشات کی پیروی کرنا نہیں. ورنہ فرماتے ہیں کہ انسان تو کتنا ہی کھا پی لے جانور سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا ہے, کتنا بھی بڑا انسان ہو, سمجھدار, جو کچھ بھی ہو, لیکن ظاہر ہے کہ جو درندے ہیں, جو جانور ہیں, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اگر کھانا پینا ہی کمال ہوتا تو کمال جو ہے وہ انسان کو نہیں بلکہ جانور کو ہوتا. اسی طرح نفسانی خواہش کو پورا کرنا انسان کی قدرت میں ہے, لیکن جانور جو ہے وہ کہیں انسان سے آگے ہے. چارہ جتنا وہ کھاتا ہے انسان اتنی غذا نہیں کھا سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کا کمال نہیں, بلکہ ارشاد فرمایا کہ انسان کا کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل کرے.
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسد بھائی, جس طرح آپ نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس حوالے سے کاؤٹ کیا کہ انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے, اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہے تو اس کو رب تعالیٰ کی قدرتی کتنی نشانیاں نظر آئیں گی. دیکھیں, انسان کے جسم کو جو فیلڈ آف سائنس ڈیل کرتی ہے وہ میڈیکل سائنس ہے, اور جسمانی ساخت کے لیے جو میڈیکل سائنس کی برانچ ہے وہ ہے اناٹومی, کہ انسان کے جسم کی ساخت وہ اناٹومی آف ہیومن بینگز ہوگا, اگر اینیملز ہوں گے تو اناٹومی آف پرٹیکولر اینیمل ہوگا. کیونکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں انسان کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہ ایک اسپیسیمن ہے,
لیکن موضوع ہی جسم
ہے, انسانی جسم ہے. جبکہ ویٹری سائنسز کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس میں جانور مختلف ہیں, ان کی ساخت مختلف ہے, جسم کا سائز مختلف ہے, اندر ان کے حالات مختلف ہیں. لیکن ابھی تک میڈیکل سائنس از اسٹل ان دا پروسیس آف ایولیوشن. جبکہ روز بروز جدید ترین ریسرچ اگر کسی میدان میں ہو رہی ہے تو وہ میڈیکل سائنس ہے, کہ انسان کے جسم کے اندر میڈیکل سائنس ایوولوشن میں ہے, اور ابھی 100 سے زیادہ برانچز آف میڈیکل سائنس بن چکی ہیں. سرجری کی سب سرجری, ریمٹالوجی, آرتھوپیڈک سرجری, اور اب تو کلونو سرجری کا میں نے سنا ہے کہ بڑی آنت کی سرجری الگ ہو گئی ہے, اس کے لیے الگ ایکسپرٹس بن
رہے ہیں. ہر آنے والے دن جو ہے مزید ڈپارٹمنٹ کریٹ ہوتے جا رہے ہیں.
اور ابھی جب ہم بایولوجی پڑھتے تھے 9th 10th کے اندر, تب جتنے ہم نے انسان کے جسم میں سسٹمز پڑھے تھے, اب نئے آرگنز دریافت ہو رہے ہیں. اور وہ آرگنز جن کو سائنس سمجھتی تھی کہ ان کا کام نہیں ہے, جس طرح اپینڈکس ہے, پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپینڈکس کا جسم میں کوئی کام نہیں ہے, یہ سویل اپ ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے, اس کا علاج صرف سرجری ہے. اب یہ پتا چل رہا ہے کہ انسان جس وقت پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا تھا, اس وقت جو ہارڈنس ہوتی تھی کھانے میں, اس وجہ سے یہ چیز کام دیتی تھی. ٹونسل جو ہیں, ٹونسلز کا کوئی یوز پتا نہیں چل سک رہا تھا انسان کو کہ ٹونسلز کیوں ہیں, یہ نکل ہی جائیں تو بہتر ہے. اب یعنی انسان کے جسم کو دیکھتے چلے جاتے ہیں, ڈاکٹرز بھی حیران ہو جاتے ہیں. میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں, پچھلے دنوں یہ میں نے ایک چیز پڑھی کہ دیکھیں, جس وقت آپ اپنے جسم کے اندر بلڈ ویسلز کو صرف دیکھتے ہیں, خون کی نالیاں, تو یہ تین قسم کی ہیں, وینز, آرٹریز اور کیپلریز. وینز وہ نالی ہے جو گندا خون لے کر آتی ہے, آرٹریز وہ نالیاں ہیں جو صاف خون لے کے جاتی ہیں, اور کیپلریز وہ بڑی ہی باریک نالیاں ہیں جو پورے جسم پہ پھیلی ہوئی ہیں. اچھا, اب کیپلریز کا یہ جال, وینز اور آرٹریز کا یہ سارا نظام, اگر اس کو ایک سڑک کی صورت میں بچھایا جائے تو یہ 100,000 میل بن جائے گی میری اور آپ کی اس وقت, یعنی 400,000 میل تو یہ پائپس پڑے ہوئے ہیں اس کا.
یہاں سے پنڈی تقریباً 1900 کلومیٹر
ہے, یعنی پوری دنیا میں گھوم جائے گا کتنی دفعہ یہ. اب دیکھیے, اس کے اندر کئی تو شیپس ایسی ہیں جو میتھمیٹکس پہ بھی انوینٹ نہیں کی، یعنی اس طرح سے گنجل بنے ہوئے ہیں ہمارے جسم میں کہ میتھمیٹکس سے بھی اس کو انوینٹ نہیں کیا. اچھا یہاں پر جو چیز دلچسپ میں بتانا چاہ رہا تھا، یہاں پہ میرے دل کے پاس جو نالی موجود ہے اس وقت وہ لنگز کے بالکل قریب ہے، لنگز میں تازہ آکسیجن آئی، وہ تازہ آکسیجن خون کو گئی، خون نے اس آکسیجن کو لے کے پورے جسم میں جانا ہے. اچھا جب خون وہ نالی میں جائے گا تو اس نالی کی جو والز ہیں، جو دیواریں، اس کی موٹائی بہت زیادہ ہے، آکسیجن گیس اس کے اندر سے نکل کے دوسرے اعضاء میں جا نہیں سکتی. خود بخود جب یہ موٹی نالی نیچے جاتی ہے نا، یہ کیپلریز میں چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہوتی جاتی ہے اور ان نالیوں کی دیواریں اتنی باریک ہیں کہ وہ آکسیجن جیسی گیس بھی گھس کے دوسروں میں چلی جاتی
ہے. قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکو گے. بالآخر اپنے وجود میں غور کر کے یا کائنات کے کسی ذرے میں غور کر کے تم یہی کہو گے سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور اس کی قدرت عظیم ہے. مفتی قاسم صاحب نے تفسیر سراط الجنان میں ایک بہت پیارا جملہ لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ایک ذرے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن معرفت کے لیے غور و فکر ضروری ہے اور غور و فکر کے لیے عقل کا صحیح ہونا ضروری ہے. جو عقل ہمیں معرفت الہی تک پہنچا دے وہ عقل بہت اچھی، اور جو عقل معرفت الہی تک نہ پہنچائے وہ عقل خراب.
ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان، ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
مطلقاً علم غیب کے بارے میں اول تو غیب کی تعریف کیا ہے یہ بیان فرما دیں، دوسرا یہ بتا دیجئے کہ علم غیب کے حوالے سے اسلامی عقیدہ کیا ہے، کہ ہم کس کس کے متعلق یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ انہیں علم غیب دیا گیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، ابتدا جس بات سے ہوئی ہے نا وہ بھی بڑی اچھی ہے، جو آپ نے سوال کیا کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے. بعض اوقات کسی چیز کے متعلق بڑی بڑی ہم بحثیں تو کر رہے ہوتے ہیں، بڑی لمبی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی بیسک کیا ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب جب تک بیسک ہی نہیں پتا تو پرابلم سالو کیسے ہوگی؟
صحیح بات ہے.
ادھر ادھر گھوم رہے ہیں راؤنڈ راؤنڈ، اور جو بیسک ہے اس کی طرف پتہ ہی نہیں ہے.
صحیح.
تو علم غیب کی تعریف کیا ہے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر آگے کوئی بات ہو سکے گی. سب سے پہلے تو یہ دو لفظ ہیں، علم غیب. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا. اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے غیب، تو مراد ہو جائے گی غیب کا جاننا. غیب کیا ہے؟ غیب کی تعریف کی گئی ہے ہوا کلو ما غاب عن الحواس الخمسی و بداحت العقل.
صحیح.
کہ ہر وہ شے جو حواس خمسہ سے غائب ہو، چھپی ہوئی ہو، اور اسے بداحت عقل سے نہ معلوم کیا جا سکے. اگر عقل کے ذریعے پتہ چل جاتی ہے، یعنی عقل کا معمولی غور و فکر کرنے سے اگر وہ چیز پتہ چل رہی ہے نا، تو وہ بھی غیب نہیں ہوا کرتی. جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے، دو اور دو
چار.
اب دو کو دو میں جمع کیا تو چار نتیجہ آ گیا. اگر چار نتیجہ ہم دیکھ کر، سونگ کر، چکھ کر اور چھو کر تو نہیں پتہ کر سکتے، لیکن ہم نے دو کو دو میں جمع کیا تو یہ عقل ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس کا نتیجہ چار آنے والا. تو غیب کیا ہوگا؟ جو حواس خمسہ سے نہ پتا چلے اور بداتے عقل سے نہ پتا چلے، اسے غیب کہتے ہیں. میں غیب ذاتی وہ کہ جو کسی کے دینے سے نہ ہو، خود ہو.
ٹھیک.
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ہے کوئی دینے والا نہیں ہے،
وہ تو عالم کو دینے والا،
سب کو دینے والا ہے. تو اس کا علم غیب کیا ہے؟ وہ ذاتی ہے، اسے کسی نے دیا نہیں ہے.
ٹھیک.
اور عطائی، یہ وہ غیب کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے، اور نبیوں کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اولیاء اکرام کو بھی غیب کا علم ہوا کرتا ہے. تو ہمارا یقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، اور انبیاء اکرام کا، اولیاء اکرام کا علم غیب عطائی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی شخص ایک ذرے کا علم بھی ذاتی مانے گا نا، ایک ذرے کا علم،
یعنی اسے کسی نے نہیں دیا ہے، خود بخود
ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ایک ذرے کا علم بھی ذاتی مانے گا تو یہ قطن کفر اور شرک ہے۔
رقت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائیں افطار، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
افطار کا وقت ہے، اے رب کریم آج سب کی جھولیاں بھر دے، مشکلوں کو آسان کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہم میں جو جس پریشانی میں ہے، اے کریم کرم کر ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے دکھوں کو چین میں بدل دے۔ اے رب کریم آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم جن جن لوگوں نے تیری راہ میں خرچ کیا، ماہ رمضان میں اپنی زکات اور خیرات ادا کی، اے اللہ وہ خرچ کرنا بھی اپنے دربار میں قبول فرما۔
یا اللہ یا رحمان
طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے۔
گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، آئیے دیکھتے ہیں۔
آج سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل کے اندر ہم نے جو ٹاپک اور عنوان رکھا ہے وہ رکھا ہے ماں کا کردار۔ مرحبا سگیری، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے۔ ماں کا کردار گھر کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سبحان اللہ، ماں کے حوالے سے جو جذبات ہوتے ہیں وہ تھوڑے والد کے مقابلے میں مختلف ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو اب جب ماں کا معاملہ حساس اتنا ہے، اور ماں کے معاملے میں حدیثیں بھی بڑی آئی ہیں، ماں کے معاملے میں ماں کی خوشی، جنت اس کے پاؤں تلے ہے اس کی خدمت کے حوالے سے، تو اس سے محبت کرنے کے حوالے سے، اس کو راضی رکھنے کے حوالے سے، تو بہت ساری چیزیں۔ تو دیکھنا یہ کہ جب ماں کے بارے میں اتنی حدیثیں، اتنی آیات، اتنے معاملات بیان کیے گئے، تو ماں سوچے کہ مجھے کس قدر اپنے کردار کو عمدہ رکھنا ہے تاکہ میرے بارے میں جو کچھ اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ اہمیت کسی صورت میں بھی افیکٹڈ نہ ہو۔ میں آپ کو ایک دور نہیں لے جاؤں گا، امام مسجد، اس کی کتنی امپورٹنس بیان کی گئی ہے۔ تو جتنی امپورٹنس امام مسجد کی بیان کی گئی ہے، امام مسجد کے لیے اتنی احتیاطیں بیان کی گئی۔
مرحبا،
عالم کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، عالم کی جتنی اہمیت بیان کی ہے ایسے ہی عالم کے حوالے سے اس کو احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ جب انسان کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور بالا ہونا، تو اس کی احتیاط اور اس کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ بھی بلند و بالا ہو جایا کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس معاملے میں بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ اپنی، جیسے ماں کا ہمارا ہے، تو ماں کا کردار اتنا مطلب کہ مثبت ہونا چاہیے کہ، یعنی میں یوں کہوں گا، ماں سے پہلے یہ ہوتی ہے بیوی۔
جی،
نارملی اچھی بیوی جو ہے نا، یہ اچھی ماں بھی بن جاتی ہے۔
ٹھیک،
جب اچھی ماں ہوتی ہے نا تو یہ نارملی اچھی ساس بھی بن جاتی ہے۔
ماشاءاللہ،
جب یہ تینوں میں پرفیکٹ بنتی ہے نا، تو پھر باری آتی ہے اس کی نانی یا دادی بننے کی، تو اس میں بھی الحمدللہ اپنی مثال آپ بن جاتی ہے۔
پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ دنیا سے چلی جاتی ہے، دنیا سے رخصت، تو یہ ہمیشہ یاد رہتی ہے.
عاشقان رسول کے سوالات اور امیران سنت دامت برکاتم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
میرا نام نذیر احمد اتاری ہے، میں اکاڑا سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب گھر والے اپنے نوجوان بیٹے کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں جس کی عمر 18-19-20 سال کے قریب ہو، تو کچھ لوگ اس نوجوان کو کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری کون سی عمر ہے شادی کرنے کی، ابھی تمہیں چاہیے کوئی سٹیٹس بناؤ، کوئی اپنی نوکری تلاش کرو یا کوئی جاب کرو. تو اس کے بعد جب تمہارے پاس کوئی سٹیٹس ہوگا تو لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے تمہیں رشتہ دینے کے لیے، تو کیا ایسا کہنا یا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ رہنمائی کر دیں.
اگر وہ اس قابل ہے کہ اپنا نان نفقہ دے سکتا ہے، کھلا پلا سکتا ہے، جگہ بھی ہے اور شادی کے قابل بھی ہے، ماں باپ بھی شادی کروا رہے ہیں، تو سانس بعد میں لینا چاہیے، پہلے شادی کر لینی چاہیے. اب یہ اسٹیٹس بنا لو، تھوڑی ڈگریاں بنا لو، تھوڑا موت کو آگے دھکیل دو، موت تھوڑی آگے دھکیل سکتے ہیں، کب وقت پورا ہو جائے. تو یہ کہ جب کوئی رکاوٹ نہ ہو شرعاً اخلاقاً، شادی کر لینی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز بابین کا طریقہ بتا دیں، کیا نماز بابین میں مغرب کی سنتے اور نفل بھی ادا ہو جاتے ہیں؟
اس میں فرض شامل نہیں ہے، فرض کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا لکھا ہے بہار شریعت میں، روایتیں ہیں جس میں مضمون اس طرح کا ہے کہ مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعت پڑھنے سے، 6 رکعت جو پڑھے اور اس میں کوئی بری بات نہ کرے، تو یہ ایسا جیسے 12 سال کی عبادت، 12 سال کی عبادت جیسا آئی ہے، 12 سال کی عبادت کے برابر ہے، یا اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ ہے 6 رکعتیں مغرب کے بعد، اس میں سنتیں آ گئیں، 2 سنتیں اور 4 نفل ہیں. تو سنت اور نفل کے احکام جو ہیں یہ ملتے جلتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ایک سورت یہ کہ یہ 6 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں، تو ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے تو جیسے 2 سنتیں پڑھ کر اب التحیات تو پڑھیں گے، درود شریف بھی اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں 3 رکعت میں، اب ثنا اعوذ بسم اللہ یہ بھی پڑھیں گے، اور اس میں معمول قراءت وغیرہ کر کے 2 رکعت پوری کریں گے، اور اب یہ قاعدے میں بیٹھیں گے، یہ التحیات میں بیٹھیں گے، یہ دوسری بار التحیات میں بیٹھنا ہے. اب یہ التحیات درود شریف پڑھ کے پھر اب سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں، 5ویں رکعت شروع ہوئی، اس میں بھی ثنا اعوذ بسم اللہ پڑھ کر حسب معمول 2 رکعت پوری کر کے قاعدے میں بیٹھے اور سلام پھیرے، تو یہ 6 رکعت ہوئی. تو یہ اوابین ہو گئی، اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز، صلاۃ الاوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز. تو اس میں افضل یہ، بہتر یہ کہ 2-2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور آسان بھی یہی ہے.
رمضان 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 رمضان.